أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1979 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القصص کی آیت 31 سے ہو رہا ہے، 28/31. پچھلے جمعے میں چونکہ خصوصی درس تھا قائد اعظم کی پیدائش کی تقریب کے سلسلے میں، اس لیے یہ مسلسل درس نہیں ہو سکا تھا. آج پھر اسی تسلسل میں ہم آگے چل رہے ہیں. اس سے پہلے سابقہ آیات میں بات پہنچی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور کی چوٹی پر پہنچنے تک، اور وہاں انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، انہیں کچھ احکام دیے گئے تھے، ان کے ذمے ایک کام لگایا گیا تھا. جیسا کہ میں نے اس درس میں بھی بتایا تھا اور اس سے پہلے متعدد بار یہ داستان سامنے آ چکی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کشمکش ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، اسے قرآن کریم نے بار بار دہرایا ہے، اور وہ اس لیے دہرایا ہے کہ یہ جو مشن تھا انبیاء کرام کا یا پروگرام تھا جو مشیت خداوندی کا، کہ انسانوں کے خود ساختہ باطل نظام کے خلاف ایک جدوجہد اور جہاد کیا جائے، اور اس کی جگہ ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں انسانیت برومند ہو اور کوئی شخص نہ کسی دوسرے کا محتاج ہو نہ کسی دوسرے کا محکوم رہے. یہ ہے ساری غایت دین کی، یہ ہے سارا مقصد اس سلسلہ رشد و ہدایت کا، یہ ہے، یہ تھا مشن انبیاء کرام کا. تو یہ جو انسانوں کے خود ساختہ استبداد پر مبنی نظام ہے، اس کی تین سطحیں یا بنیادی ستون قرآن نے گنائے ہیں. ایک تو ہے ملوکیت، انسانوں کو حکومت کا حق، ہاں وہ شاہنشاہیت کے رنگ میں ہو یا آج کی جمہوریت کے انداز میں، انسانوں کو ایک فرد ہو یا انسانوں کا کوئی گروہ ہو، اسے یہ حق حاصل ہونا کہ اپنے فیصلے دوسروں سے منوائے، دھاندلی اور استبداد سے منوائے، تو اسے آپ شاہنشاہیت، ملوکیت، ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. اس کو قانون کی شکل دے دے تو 51 کا فیصلہ جو ہے وہی شہنشاہیت ہوتا ہے، وہی ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے، وہ اقلیت سے منوا لیتا ہے. پہلی چیز ملوکیت ہے، جس کے خلاف یہ انقلابی نظام آتا تھا دنیا میں. کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے، بنیادی چیز ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہیں. اور دوسرا نظام، اس نظام کا دوسرا ستون ہوتا تھا نظام سرمایہ داری، دوسروں کی محنت پر استحصال کر کے اپنے عیش کی زندگی بسر کرنا. اور یہ دونوں نظام یا دونوں ستون قائم رہتے تھے مذہبی پیشوائیت کے زور پہ. وہ لوگوں کو یہ افیون دیتے رہتے تھے کہ یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، تمہیں اس کے خلاف لب کشائی کا حق حاصل نہیں ہے. اگر تم نے احتجاج بھی کیا، دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف تمہارے دل میں کوئی رد عمل اٹھا، تو خدا کے فیصلے کے خلاف یہ بغاوت ہو جائے گی، یہ جنگ ہوگی خدا کے خلاف. وہ یہ مذہبی پیشوائیت لوگوں کو یہ سبق پڑھاتی رہتی تھی، اور اس طرح سے یہ باطل کا نظام قائم رہتا تھا. تو دوسرے انبیاء کرام کے سلسلے میں تو اس نظام کی کوئی ایک آدھ شک سامنے آتی تھی، لیکن یہ جو کشمکش ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، اس نے اس باطل کے انسانیت ساز نظام کے یہ تینوں ستون بیک وقت ایک جگہ قائم تھے. فرعون ملوکیت کا نمائندہ، قارون نظام سرمایہ داری کا سربراہ اور ان دونوں میں حامان مذہبی پیشوائیت کا ترجمان. یہ تینوں لانتیں انسانیت کچھ بیک جا جمع تھی اور ان کے نیچے بنی اسرائیل کی معصوم اور مقہور قوم تڑپتی بلکتی. اس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود قومی بنی اسرائیل کے فرد. یہ ٹھیک ہے کہ فرعون کے محلات میں انہوں نے پرورش پائی تھی, اس لیے یہ جتنے بھی ملوکیت کی سازشیں تھیں, محلاتی سیاست جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں, یہ ان سے واقف تھے لیکن وہاں سے بھاگے ہوئے تھے. یہ قتل ہو گیا تھا ان سے دانش کا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ جو انداز سیکھا ہے امت کی پرورش کا, وہ ہے بکریاں چرانے سے جو انداز آتا ہے, قربانی جسے کہا جاتا ہے. بارہ دس یا بارہ برس تک وہ بھی, آٹھ یا دس برس تک وہ بھی کیا, اور اس کے بعد ہے یہ جو نبوت مل رہی ہے آپ کو, یہ پہلے ہی دن نہیں مل گئی تھی. اور اس نبوت میں یہ کہا گیا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف. اس کا استبداد حدود فراموش ہو چکا ہے, انسانیت تڑپ اور بھلک رہی ہے اس کے پاؤں کے نیچے, وہ کچل رہا ہے اس کو, جاؤ اس کی طرف. اب ذرا دونوں میں موازنہ کیجئے. فرعون اس دور کا پورے کے پورے مصری کا نہیں, اس کی سلطنت یہاں فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی, جہاں سے جو حصہ انہوں نے پھر ان سے چھینا تھا. اتنا بڑا استبداد کا مجسمہ کہ اس کا نام محاورہ بن گیا ہوا ہے, فرعون ہو گیا ہے, یہ تو فرعونیت جو ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ معصوم قوم کا ایک فرد, بکریاں چرانے والا, بے دستوں کا, اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے. اسے حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف, انسانیت کو چھڑاؤ اس کے پنجہ استبداد سے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو مشن ان کے ثبوت کیا جا رہا تھا, بڑا صبر آزما اور ہمت ہی کم تھا. اور پھر یہ بھی چیز تھی کہ میں تو وہاں سے بھاگا ہوا ہوں, ایک قتل کر کے میرے ذمے ایک قتل کا الزام ہے, میں تو وہاں سے بھاگا ہوا یہاں آ رہا ہوں, میں تو یوں کہیے کہ وہاں کا مسرور ہوں, اشتہاری مجرم جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں. کیفیت یہ ہے, بے دستوں پا ہوں, بکریاں چرانے والا. آ جاؤ فرعون کی طرف. وہ جو اس الفاظ یہ ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا عرصہ ہم تمہیں تیار کرتے رہے ہیں اپنے ایک کام کے لیے, اپنے ایک کام کے لیے. عزیزان من, یہ ہیں نقطہ اثر. انسانیت کو دست استبداد سے چھڑانے کو خدا نے کہا ہے کہ میرا ایک کام رکا ہوا ہے. کیا بات, یہ رکا ہوا کیوں ہے؟ مشکل کیا تھا خدا کے لیے کہ فرعون اور اس کے یہ سارے ساتھیوں کو ایک اشارے میں پتھر بنا دیتا, وہ ہل ہی نہ سکتا. مشکل کیا تھا کہ وہیں وہ دم گھٹ کے مر جاتا؟ مشکل کیا تھا خدا کے لیے کہ ان کو بالکل نسل منسیہ کر دیتا؟ لیکن یہ تو قرآن کا خدا ہے, ذہن انسانی کا تراشیدہ بت نہیں ہے, قاعدے اور قانون کا خدا. اتنی لامنتہا قوتوں کا مالک خدا اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی نہیں توڑوں گا میں ان کو. دیکھ رہا ہے انسانیت کچلی جا رہی ہے, یہ نہیں کرتا ہے کہ یوں ہی اس نے ایک وین کو گھمایا اور ان کو فنا کر کے رکھ دیا, بالکل نہیں. انسانوں کی دنیا میں جو تبدیلیاں اور انقلابات آئیں گے انسانوں کے ہاتھوں سے آئیں گے, قاعدے قانون کے مطابق آئیں گے. یہ انقلاب برپا کرنے والا بھی کہیں غلطی کرے گا تو اس کا خمیازہ اٹھائے گا, شکست اٹھائے گا, نقصان اٹھائے گا, زخمی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ان کو یہ بھیج دیا کہ جاؤ تم کھڑے تو ہو جاؤ ایک دفعہ, باقی سب کچھ ہمارے فرشتے کر لیں گے. انہیں کو کرنا ہوگا. یہ ہے نظام خداوندی. اس کے لیے کہا یہ گیا کہ ہم نے اپنے ایک کام کے لیے تمہیں چن لیا, اور اپنا کام یہ ہے کہ جاؤ اور فرعون کے دست استبداد کے قارون کی خون آشفانیوں کے ہاتھوں اور یہ جو حامان کی فریب کاریاں ہیں ان سے قوم بنی اسرائیل کو چھڑاؤ جا کے. سوچیے عزیزہ نعمان تقابل دونوں کا، کس انداز سے یہ گئے ہیں. نبی کو تو ایک دن پہلے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کل کو نبوت ملنے والی ہے، اچانک جگہ جگہ وہاں کھڑے ہوئے جو یہ حکم دے دیا جائے تو کیا کیفیت ہو گئی ہوگی. یہاں سے یہ بات ہے اور بار بار یہ آ چکی ہوئی ہے کہ جب یہ حکم دیا گیا تو حضرت موسیٰ کو ایسا معلوم ہوا کہ کہا مجھ سے گیا ہے کہ ایک اجدہا کو پکڑ دو جا کے. یہ ہے محاورے کی بات، یہ ہے مجازی چیز جو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہا کہ اپنا عصا پھینک دو اور وہ سانپ بن گیا، اور کہا کوئی بات نہیں ڈرنے کی، پکڑ لو پکڑ لو، پکڑ لیے پھر وہ عصا بن گیا. یہ تو عزیزہ نے من داستان میرے حملہ، یہ تلسم ہوش ربا کی بات نہیں ہے. تو جب ایک انسان کو چنا جاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ جاؤ تم انسانوں کی طرح قاعدے قانون کے مطابق جا کے یہ انقلاب برپا کرو، انسان کو چنا جاتا ہے، خود نہیں خدا براہ راست کچھ کرتا، تو یہ اس انسان کے لیے یہ کچھ کرے گا کہ جاؤ تمہاری لاٹھی سانپ بن جائے گی اور ان کو ڈس دیا کرے گی؟ تو اس کے ہاتھوں سے لاٹھی کو سانپ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سانپ نہیں بنا کے چھوڑ دیا جاتا. یعنی یہ اہم لاکھوں کو ہاتھ لگن دے رہے گا. براہ راست اگر یہ کرنا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ موجودانہ طور پہ یہ سب چیزیں ہو جاتی تھی، تو اس کے لیے درمیان میں ایک انسان کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ بڑی غور طلب چیزیں ہیں. اس لیے جہاں یہ چیزیں ہمارے ہاں کے یہ سبھی ترجموں کے اندر جو آ جاتی ہیں کہ وہ جی سوٹا پھینکا انہوں نے تو وہ اجتہا بن گیا اور وہ ڈر کے بھاگے اور ان سے کہا نہیں نہیں جا کے پکڑو اور پھر ایسے ہاتھ کیا اور نکالا تو وہ چاند جیسا بن گیا، یعنی کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم تو مدت تو نہیں بتائی لیکن بہرحال 30-40 سال کا تو عرصہ ہو ہی گیا تھا. اگر اتنے عرصے تک تیار ہوتے رہے تھے تم، پھر ہم نے چنا ہے تمہیں اپنے ایک مشن کے لیے، تو یہ ایک انسان کو جو اتنے عرصے سے تیاریوں کے بعد چنا اور پھر کرایا اس کے ہاتھ سے یہ کہ سوٹے کو سانپ بنا دیا کہ جاؤ، تو یہ تو کیا ہے اس میں؟ یہ انسان کی جو تربیت کی ہے، اس کے جوہروں کی جو نمود ہوئی ہے، اس کا جو انتخاب کیا گیا ہے اس مشن کے لیے، یہ تو کوئی شخص نہیں ہوتا. وہیں اس کو وہ سوٹا دیا جاتا تھا پھینکو سام بن جاتا. یہ بات نہیں ہے عزیز علماء. اور پھر قرآن کریم خود بتا دیتا ہے، یعنی میں نے عرض کیا نا کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ عربی زبان کا یہ قرآن ہے، عرب اپنے ہاں ان الفاظ کو کن معانی میں استعمال کرتے تھے. ہر زبان میں لٹرری میننگ ہوتے ہیں. پانی کے معنی پانی ہوتا ہے، یہ جو پینے والا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو یہ بات نہیں ہے کہ میں سر سے پاؤں تک پانی ہو گیا تھی ایک بالٹی جاتے. اب اگر کہیں یہ لکھا ہوا ہو یہ مصرع اور کوئی اس کے بعد ترجمہ کرے اس کا کہ صاحب اس نے اس کے اوپر جو نگاہ ڈالی ہے تو وہ سر سے پاؤں تک وہ پانی نلکے میں سے نکلتا ہوا بالٹی کے اندر جا گلا، کیونکہ اس نے کہا پانی پانی کر کے. یہ ہوتی ہے چیز، یہ ایک حقیقی معنی لٹرل میننگ ہوتے ہیں کسی چیز کے، اور ایک محاورے کے معنی ہوتے ہیں اس چیز کے. تو قرآن جو بار بار کہتا ہے کہ لسان عربی مبین میں خدا کہتا ہم نے اسے نازل کیا، تو وہ عربی مبین سے پوچھئے کہ وہ ان کے معنی کیا لیتے تھے. بات صاف ہو جائے، اہل زبان سے پوچھنا چاہیے نا کہ پانی پانی کر گئی جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے، نہ کہ ہم خود ہی یہ کہہ دیں کہ ہاں صاحب وہ پانی ہو گیا. ان معنی کے اعتبار سے میں نے اس سے پہلے بھی یہ جتنے مقام آتے ہیں میں وضاحت کر چکا ہوں، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آکام دیے تو وہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں نظر آیا کہ جس طرح سے کہ یہ میں بالکل نہتا ایک اجدہا سے لڑنے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، تو یہ جو تھا اتنا بڑا پروگرام اس سے وہ سہم ڈر گیا. فرعون سامنے تھا، کہاں سے بھاگے ہوئے ہیں یہ، بے سر و سامان ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے ایک انسان ہے، اتنا بڑا مشن ہے، کس طرح سے سر انجام دوں گا؟ بالکل نیچرل ہے یہ جو قرآن نے کہا، ان کا یہ سہم جانا، ڈر جانا اس مشن سے. لیکن کہا یہ گیا کہ یا موسیٰ اقبل ولا تخف اقبل، दूसरा नहीं जा, बढ़ जा आगे, पीछे ना हट इस प्रोग्राम से। अकबिल खुद कह रहा है कि माने क्या इसके हुए, वो पीछे हट रहे हैं, वल्ला मुदबिर वलम युअक्किब, वो पीछे हट रहे हैं इससे। कहा जा रहा है कि मूसा नहीं, डरने की बात नहीं है, अकबिल आगे बढ़ जा, इन्नका मिनल आमीन, कोई बात नहीं, डरो नहीं इस प्रोग्राम से, अमन में रहोगे। तो ये आकाम दो किस्म के थे जो वहां मेरे कुरान ने बार बार ये कहा, और हर नबी के मुतल्लिक कहा है कि नबी मुनज़रीन भी अंबिया होते थे, मुबश्शिरीन भी होते थे। ये जो तंजीर है नबी की, वो जलाली पहलू है उसको, कि याद रखो अगर तुम इससे बाज ना आए तो इतनी बड़ी गिरफ्त तुम्हारी होगी कि तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा दुनिया से। देखते हैं इसमें जलाल कितना बड़ा। और अगर तुमने इन कवानीन की पाबंदी कर ली तो दुनिया जहान की खुशगवारियां तुम्हारे पांव छूंगी। देखते हैं कितनी खुशगवारी है इसके अंदर, कितनी बिशारतें हैं, कितनी नूरानियत है, कितना जमाली पहलू है। ये अंबिया के मुतल्लिक कुरान ने हर जगह बताया है कि उनका एक जलाली पहलू होता था, एक जमाली पहलू होता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी ये, एक पहलू तो ये था इस किस्म का कि जिसमें वाकई यूं नजर आएगा कि जैसे एक अल्लाह के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, और उसके बाद ये कहा कि दूसरी चीज जो है इतनी नहीं है कि बस जलाल ही जलाल है, उनसे ये भी बात कहने की है कि अगर तुम अब भी कवानीन खुदाबंदी का इत्तेबा कर लो तो दुनिया की सरफराजियां और खुशगवारियां तुम्हारे हाथ आई। इसको कुरान ने ये कहा है, नूरानियत जो हाथों के अंदर आ जाती है, वो ये नहीं है कि उसने जैब में हाथ डाला, बाहर निकाला और देखा तो वो चांद की तरह जो था, क्या इससे फायदा। और फिर कुरान करीम अजीजा ने मन खुद बता रहा है कि ये क्या चीज थी जो लेके चले। कहा है दो तीन लफ्ज यही इसी सामने इन्हीं आयात में वो आ गई है, हर जगह ये आती है। कहा ये जो चीज है खजाने का बुरहान आने में रब दे, बुरहान तो दलील को कहते हैं, ये जो है कि ऐसा फेंको सांप बन जाए ये दलील तो नहीं है, ये बुरहान तो नहीं है। कुरान ये जिक्र करने के बाद कह रहा है ये बुरहान है, और हर नबी का पहला अंदाज बुरहान मानने का होता था, बैयनात पेश करता था, खुले हुए बलाए मुखालिफीन से कहता था हाथ बुरहान है, तुम इनको तुम साबिकी तुम सच्चे हो तो इसके खिलाफ दलील लाओ। अब वो कहता था ला बुरहान, तुम देखोगे कि ये दलील ला नहीं सकेंगे। नबी धांधली से नहीं कुछ मनवाता था, और जिसे आप सारे के आदात सुपर नेचुरल चीज कहते हैं, सबसे बड़ी धांधली तो ये होती है, असल को माउफ कर देना। ये जितने वो सड़क के किनारे बाबा जी बैठे हुए होते हैं मजबूत किस्म के, ये सारा कुछ जो वो करते हैं, वो जरा चौक का दिखाने के बाद वो इतनी बड़ी धांधली होती है, बड़े से बड़ा जाबिर आपको मनवा नहीं सकता, उसके खिलाफ तो आप खड़े हो सकते हैं कि कर ले जो कुछ तुमने करना है। ये बाबा का जो कहना है ना कि रख दे यहाँ बेटा, याद रख वरना तबाह कर दूंगा, आग लगा दूंगा, ओ आंखों से जो छोला निकलता है, बड़े बड़े फायर से हमारे जमीन पे गिर जाते, इससे बड़ा इस्तेदाद और क्या होता है। यहाँ कहा बुरहाना, ये दलायल हैं, बुराहीन हैं जिनको तुम लेके जाओ, और वहां जाके भी यही चीज थी, जाते ही इन्होंने छूटते ही ये नहीं कहा कि याद रखो अगर ये ना करोगे तो फिर मैं ये इतिहास छोड़ दूंगा और तुम सब तो निकल जाएगा, ये बिल्कुल नहीं, बुरहान थी, बुरहान थी। और उसके कहा है बिमन जा बिल हुदा मिन रब्बिही, खुद कहा है कि जो अपने खुदा की तरफ से ही रास्ते की तरफ से ही रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे पास आया हो, क्या तुम उसकी मुखालफत करते हो। तो ये असल को साम बना सही रास्ता दिखाना तो ये नहीं है, खुदा तो ये कहला ही नहीं सकता, डराना कहला सकता, बिल खुदा वो कहता। और खुदा यही आयते हैं जी, ये 28 की जो है 31 से 37 38 तक लिखते जाइए, उस आयतों में ये सारी इन्हीं में सब नहीं है, बिल खुदा जो है ये 37 की है, वो कहता है ये खुदा है। और फिर आगे है जब वो साहरीन का मुकाबला वहां हुआ, और साहरीन के माने इन्होंने जादूगर किया, یعنی یہ پروہت ہیں اس کے معنی، ہسٹری نہیں ان کو معلوم. یہ جتنے جن کو ہم میجیشنز آج کہتے ہیں، یہ سارے مندروں کے پروہت ہوتے تھے، پادری ہوتے تھے، منتری جس کو کہتے ہیں، منتر ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے نا ہمارے ہاں. یہ منتری جو ہیں یہ مندروں کے پجاری ہوتے تھے براہمن، اور آج کی اصطلاح میں تو وہاں سیاست کی اصطلاح میں سیکٹری کو کہتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے ہاں بعد میں وہ جادو اور منتر شوق داہندانوں میں استعمال ہونے لگ گئی. یہ چیزیں وہاں گئے، آگے بات آئے گی کہ یہ مناظرہ تھا، یہ مقابلہ تھا. اسی لیے فرعون نے اپنے ہاں کے مذہبی پیشواؤں کو بلایا تھا کہ بات سیاست کی نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے جو یہ دلائل پیش کر رہا ہے، تم آؤ. وہ آئے اور وہاں کچھ ہوا جسے مناظرہ کہا جائے گا، دلیل طلبی ہے وہاں. اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا کہ وہ سوتا تھا، ٹال دیا وہاں جا کے، سام بن گیا، ان کی چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، یہ سام ان کو نگل گیا. تو یہ تو سارا کچھ جو تھا وہ بہرحال اگر ایسا ہوتا تو دیکھنے کی بات تھی نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، تم جو کہتے ہو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے ایسی بات کوئی سنی نہیں ہے، سنینا ہے. یعنی کوئی بات ایسی تھی نا جس کا تعلق سننے سے تھا، ورنہ وہ کہتے کہ صاحب یہ جو تماشا تم دکھا رہے ہو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہوا یا ہم نے نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات تو کبھی اپنے آبا و اجداد سے سنی نہیں ہے. تو گویا وہ جو ان کے ہاں مسلک تھا آبا و اجداد کا، وہ اس کے اوپر قائم تھے، یہ اس مسلک کے خلاف کوئی نئی چیز پیش کر رہے تھے، اور وہ یہ جواب دے رہے تھے کہ ہم نے تو اس قسم کی بات اپنے آبا و اجداد سے سنی ہی نہیں ہے. مطلب میرا یہ تھا کہ جو کچھ یہ دے کے گئے تھے وہ برہان تھی، وہ ہدایت تھی جسے پیش کیا گیا تھا الفاظ میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو اس قسم کی کوئی بات اپنے آبا و اجداد سے سنی نہیں جس قسم کی تم باتیں یہ کہہ رہے ہو، اس لیے ہم اسے نہیں مان رہے. لہذا یہ بات نہیں ہے کہ وہاں بھی ان سے کہا گیا حضرت موسیٰ سے کہ وہ اپنا عصا پھینکو اور وہ شام بن گیا اور یہ بھاگے اور اللہ میاں نے آواز دی کہ چلے آؤ چلے آؤ، کچھ نہیں ہوگا، پکڑ لو، ہم دیکھ رہے ہیں. پھر پکڑ لیا تو وہ ایسا بن گیا، پھر ہاتھ نکالو تو وہ سفید ہو گیا، جاؤ پھر ان کی طرف دکھاؤ جا کے اس کو سانپ اور یہ ہاتھ اور وہ. پھر یہ بات نہیں ہے. اور اگر یہی چیز تھی تو ہمارے آپ کے لیے یہ ایک مثال کیسے بن سکتی؟ یہ تو وہی بات ختم ہو گئی. قرآن نے جو بار بار دہرایا اور ہم سے یہ کہا ہے کہ ارباب فکر کے لیے ان واقعات میں بہت بڑی عبرت کا سامان ہے، بڑی موضوعیت کا سامان ہے، بڑی ہدایت کا سامان ہے. ہمارے لیے یہ موضوعیت، عبرت اور ہدایت کیسے بن سکتی ہے کہ ان کا چھوٹا جو تھا وہ شام بن گیا تھا؟ اس لیے ان قرآن کے ان مقامات کو ہمیشہ اس انداز سے سمجھنا چاہیے. اور قرآن خود دوسرے مقامات میں سمجھاتا ہے، اور اسے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو بلند صدا کا لٹریچر ہوتا ہے اس میں محاکات اور مجازات جو ہیں، یعنی وہ میننگز ان کے جو ہیں لٹریری کے علاوہ مجازی معنی جو ہیں وہ ہیں جو دیے جاتے ہیں. اہل زبان سے پوچھنا چاہیے کہ تم اس کے کیا معنی دیتے ہیں. یہ جو چیز ہے محاکات کی، یہ اسلام کی بات، خیال اس کے بتام نصیر پیٹا کر گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر. اب وہ جو اس کے بتا ہیں، ایک تو وہ بت ہی نہیں ہوتے، اگر یہ کہا جائے کہ صاحب کوئی بت ہم بنا ہوا اس کا اس کا اس کو، تو بتا کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ معذوب ہے. اب یہ جو سانپ نکل گیا ہے وہ تو چلا گیا تو ہے، وہ معشوق اور محبوب، وہ کہتا سانپ نکل گیا. اب لکیر پیٹا کا جتیرا نشان تھی کہ پیٹا پہلے زبان سے پوچھو کہ اس محاورے کے معنی کیا ہوتے ہیں تمہارے. یہ ہے جو قرآن بار بار زور دیتا ہے کہ بابا یہ لسان عربی مبین کی کتاب ہے, ان سے پوچھو عربوں سے کہ تم اس کے معنی کیا لیتے تھے. اب اس کا کوئی ترجمہ جو کر دے کہ ہاں صاحب اس نے کہا یہ ہے کہ ایک سانپ تھا میرے گھر میں, وہ چلا گیا ہے, اب اس کے بعد اس کی لکیر ہے, اس کے اوپر سرہانے میں کھڑا ہوا پیٹ رہا ہوں, یا سانپ یا ترجمہ کر لو نا اس کا انگریزی زبان میں, اور پھر سمجھ لو اس کے معنی کے ساتھ کیا بات نصیب کیا گیا ہے. پوچھو نا نصیب سے, پوچھو نا اہل زبان سے کہ تمہارے اس محاورے کے معنی کیا ہے. قرآن سمجھ آتا ہے عزیزان من, ظہور نزول قرآن کے زمانے کا عرب جو کچھ عربی زبان سے معصوم لیتا تھا اس سے بات صاف ہو گئی. یہ چیز تھا نہیں ہے, یہ تلسم ہوش ربا نہیں ہے, یہ برہان دیتا ہے, یہ دلیل دیتا ہے, دلیل مانگتا ہے قرآن کریم عزیزا, دھاندلی نہیں ہے جہاں. یہ ایک اور محاورے کی بات اس میں, وزمم علیہ کا جناح کا من الرعب, اب اس میں یہ کہا ہے کہ وہ اگر وہاں تمہیں خوف نظر آئے تو اپنے ہاتھ کو یوں کر لیتا, یعنی یہ وہاں اگر فرعون کے دربار میں جائے اور وہاں تمہیں کسی چیز سے خوف نظر آئے تو اس سے یوں کر لیتا. یہ کیا معنی ہے؟ پرانے کریم میں ہے وزمم جناح, جناح کہتے ہیں کہ پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں, ہر پرندہ خوف کے وقت میں پھڑپھڑاتا ہے اور اگر اس کو امن ہوتا ہے تو اطمینان سے اپنے بازو سمیٹ لا. یہ محاورہ ہے زبان کا, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پھڑپھڑاتا ہے اور اطمینان میں ہوتا ہے تو پروں کو سمیٹ کے بیٹھتا ہے. کہا کہ اگر وہاں کوئی چیز ایسی تمہیں نظر آئے جس سے خوف والی بات ہو تو پھڑپھڑانے کی بات نہیں ہے, اطمینان خاطر رکھو, نیت قلب رکھو, وہاں سکون سے وہاں رہنا, بڑے صبر آزما مرحلے آئیں گے. یہ صبر دریز با کی بات نہیں ہے, جمعیت خاطر کی بات ہے, اطمینان قلب کی بات ہے, اس طرح سے وہاں اپنا حوصلہ قائم رکھنا, پھڑپھڑانا نہیں. محاوروں میں بات صاف ہو جاتی. اور پھر بہت دور کی کوڑیاں لاتے ہیں, وہ یہ کہا صاحب کہ وہ آپ نے آج یوں رکھنا, اب ہمارے ہاں کی ایک نئی جماعت اٹھی ہے ویل قرآن, کہتے ہیں جی قرآن میں نماز کی ساری جزیات تک دی ہوئی ہیں, پھر وہ کیسے دی ہوئی ہیں, کہنے لگے وہ ہاتھ باندھنے کے متعلق بھی قرآن میں آیا ہے. جی کیسا آیا ہے؟ کہنے لگے دیکھا نا یہ لکھا ہوا ہے, یہ اس سے کہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ یوں رکھنا, تو اس لیے نماز میں چھاتی پہ ہاتھ باندھنا جو ہے یہ قرآن کا چیز ہے. کیا کہا جائے, اطمینان سے جاؤ. فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ, برہانان من, برہان ہے, دلائل ہے یہ تیرے رب کی طرف سے, جاؤ. انہم کانوا قوما فاسقین, قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. ایک تو بات یہ ہے کہ میں وہاں سے جو بھاگا ہوا ہوں, ایک قتل ہو گیا تھا, میں نے وہی بتایا تھا کہ یہ ایک چیز سہون ہوئی تھی, بائی چانس ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے ان کے خلاف یہ الزام نہیں, جرم عائد کیا تھا اور انہیں پہلے سے اطلاع دی تھی ان کے ہمدرد نے کہ یہاں سے نکل جاؤ, یہاں وہاں اندر مشورے ہو رہے ہیں, تمہیں گرفتار کر دیں گے اور بے گناہ پھانسی پہ چڑھا دیں گے. تو کہا کہ ایک تو یہ چیز آ گئی ہے, دوسرے یہ کہ مجھے ایک عرصہ ہو گیا یہاں مدین کے کھیتوں میں چراگاہوں میں بکریاں چراتے ہوئے. کہا کہ یہ برہان تم آپ کی جو ہے وہاں پیش کرنا ہوگا مجھے ان معاملات کو, میری زبان میں وہ فصاحت نہیں رہی. تو یہاں زبان کی فصاحت ہے, ورنہ اثر اسے کے سام بننے میں اس کی زبان کا کیا تعلق تھا. تو اس کے لیے کہا وہ اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا, میرا بھائی ہے ہارون, وہ زیادہ فصیح البیان ہے مجھ سے, اس لیے اس کو بھی فارسل ہو میہ ردمن تو صدق انی اخاف ہو ان جو تجبون. باتیں صاف ہوتی جا رہی ہیں کہ وہاں جا کے مکالمہ ہے, مناظرہ ہے, باتیں ہونی ہیں, دلیلیں پیش کرنی ہیں. تو کہا مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہر بات میں مجھے جھٹلائیں گے اور بات وہاں ہوگی لگان کی, بات وہاں ہوگی بات کرنے کی, اور اس کے لیے فصاحت اور بلاغت نہایت ضروری ہے. मैं अगर कजमिट बयान जो बकरियां चुराते चुराते भूल ही गया हूँ, लक्ष्मी मुहावरा क्या होता है, वहां मैंने अगर जुबान की गलती कर दी तो इसी पे गिरफ्त हो जाएगी, मजाक उड़ जाएगा। इसलिए ये मेरी कमजोरी है। आप देख रहे हैं कि बातें करने का मामला आ रहा है, छोटे फेंटने का बाम की बात नहीं है। भाई को क्यों साथ बुलाया जा रहा है, क्यों मांगा जा रहा है भाई को कि वो मुझे साथ कर दीजिए। उनको कहा है कि अच्छा है मुझसे, वो फसाहत है उसमें, वरना अगर यही वो शाम बना के और हाथ दिखा के जीतने वाली बात की सवाल ही नहीं था किसी दूसरे का साथ जाना। ना फसाहत की जरूरत, ना बलागत की जरूरत। हाँ मुझे पता है वो दलाल के एतबार से कदम कदम तो झुकवाएंगे, मेरे साथ होना चाहिए, मेरे भाई को मेरे साथ कर दो। काला सना शुद्ध अजोदो का बिल बे अखी का व न जो नकुमा सुल्तान वला यसलू न अलेकुमा बे आयात न। ये फिर आ गया, ले जाओ हमारे ये कवानीन, ले जाओ उनके सामने पेश करो, डरो नहीं, इनका जवाब बनना ही पड़ेगा उनसे, तुम ही गालिब रहोगे। भाई तुम्हारा साथ दे देते हैं, तुम मांगते हो, ठीक है, इसकी जरूरत भी है कि वहां जरा थोड़ी सी जुबान जो है साफ होनी चाहिए, फसाहत होनी चाहिए। वो शहर के रहने वाले हैं, बर्बारी हैं। तुम यहाँ बकरियां चराते रहे हो इतना अर्से तक, हम जानते हैं, ठीक है ले जाओ। अब हमारे यहाँ जो अफसाने चले तो वो जी के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो क्यों ये मांगा था कि जी वो हकलाते थे, क्यों हकलाते थे कि ये जब फिरौन के महल में पहुंचे हैं ना, तो अभी बच्चे ही थे ये, तो ये इन्होंने वो गोद में इसको खिला रहा था, तो इन्होंने खेलते खेलते उसकी दाढ़ी पकड़ ली और उसको गुस्सा आ गया, हैं दाढ़ी पकड़ ली हमारी, कत्ल कर दो इसको। वो दरबारी थे, वो कुछ इनकी तरफ के थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जान की अमान पाए तो इंशा है, तो सुना बात नहीं है, बच्चा है, इसको क्या पता है कि क्या चीज है सामने। कहने लगा नहीं, ये बच्चा वाली बात नहीं। कहने लगी अभी बात जो है साफ हो जाती है कि उन्होंने आग के कुछ अंगारे ये कोयले दहकते हुए वो रखे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ में कोयला उठाया, मुंह में डाल दिया, वो जट से उन्होंने कोयला तो उठा दिया लेकिन जुबान जल गई, तो उसके बाद फिर ये हकलाते रहे। तो ये कहा था उन्होंने कि साहब कि मैं हकलाता हूँ, आप देखिए ना, वो कह रहे हैं होगा अफसाहु मिन्नी, वो बाबा नफ्स को देखो फसाहत है, वो मुझसे ज्यादा फसीहुल बयान है, ये बात नहीं है कि हकलाता है। और बाद हकलाना तो फिर याद आ जाता है, माफ रखिए बाद ऐसे हमारे यहाँ वाले तो महबूब की हर अदा में एक अंदाज उनको नजर आता है, हकलाने वाला महबूब मेरी बेटियां माफ रखी, तो वो तो आधी सी बात करता है ना, यह गाना कहता है कि बात आधी मगर असर दूना, कैसी लुकमत जुबान में पाई। वो अफसाहु मिन्नी कह रहे हैं, शायद ये बात नहीं कि मैं हकलाता हूँ, अफसाहु मिन्नी, तो कुरान को तो देखो वो फसाहत की बात है। बारह कहा कोई बात नहीं, गलबा तुम्हारा ही होगा। बे आयात ना फिर कहा है, कवानीन की बात हो रही है कि ले जाओ इन कवानीन को पेश तो करो, तुम देखोगे तुम ही गालिब आओगे वहाँ, अंतुमा व मनित तबाह कुमल गालिबून, तुम भी तुम्हारे फॉलोअर जो हैं वो भी तुम ही गालिब आओगे। फलम्मा जाअहुम मूसा बे आयात ना बय्यिनातिन, आयात ना बय्यिनातिन, सोचो तो सही, ये जो इस तरह से जादू के जोर के ऊपर असा को सांप बना दिया जाए, अव्वल तो वो आयात बय्यिनात मुहकम वाज़ेह दलाइल को कहते, कुरान को कहा है कुरान अल्लाह ताला ने कि ये बय्यिन है, आयात है, ये हमारी बय्यिन है, मुबीन है, वाज़ेह है, गैर मुबहम है। तो मूसा उनके पास जो कि लेके गए थे खुदा के कवानीन बय्यिनात थी, तमाम रसूलों के मुतल्लिक है, अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात, हमने अपने रसूलों को बय्यिनात के साथ भेजा, یہ باقی رسولوں کو یہ سانپ کے ساتھ تو نہیں بھیجا تھا. جناب واضح دلائل کو کہتے ہیں, واضح دلائل لے کے آئے. قالوا ما هذا الا سحر مفترى, کہا کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے, فریب ہے جو تم کہتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے یہ احکام تمہاری طرف میں دے کے آیا, اور جو تم پیش کر رہے ہو یہ قوانین یہ احکام, ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین, یہ اس قسم کی تعلیم ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی سنی نہیں آج تک. وہی ایک دلیل عزیزان ایمان کے مذہب پرست طبقے کی طرف سے اسلاف کے مسلک کے خلاف ایک ہی دلیل ہوتی ہے, اور پتہ ہے اسلاف کون ہوتے ہیں؟ یہ جو اس وقت جو ہمارے ہاں کے یہ علماء کرام آپس میں ان سب کی جس قدر مخالفت ہوتی ہے, غالب جلو سب و شتم جوتم پیزار, روز ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف دوبر کے خطے. جب تک وہ جیتا ہے اس کو یہ حد فیطان و ملامت بناتے ہیں کفر کے خط. مر جاتا ہے تو وہ ایک ہی سانس کے رکنے سے اسلاف کی صف میں شامل ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی ہر بات حنت ہو جاتی ہے. یعنی اسلاف وہی ہیں نا جو اس سے پیش تک فوت ہو گئے, وہ علماء. تو ان کے ہاں جو زندہ ہوتا ہے وہ تو سند نہیں ہوتا, جب وہ مر جاتا ہے تو سند ہو جاتا ہے, اور جتنا زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے اس کی موت کے اوپر وہ سند اتنی ہی زیادہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. دلیل ہی اور قرآن نے بار بار دہرایا کہ جب بھی ہم ان کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں صاحب, ہمارے اسلاف نے یہ بات نہیں کہی, یہ ان کی مسلک کے خلاف ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ خواہ وہ اسلاف جہنم کی طرف کیوں نہ ان کو بلا رہے ہوں, سند ان کے لیے وہ اسلاف ہی ہیں. تو یہ آج کی بات نہیں ہے. ہر نبی کے جب بھی کسی نبی نے بھی اپنا انقلابی پروگرام پیش کیا انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے. آج بھی آپ کسی کے سامنے کوئی چیز قرآن کی پیش کر دیجئے ان کے سامنے, جواب یہ ہوگا کہ نہیں صاحب ہمارے یہاں اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے. پہلی چیز جو پیش کیجئے تو کہا یہ جائے گا کہ کسی نے پہلے بھی یہ کہا تھا. خدا کی کتاب محفوظ ہے ہمارے پاس, یہی دلیل ہے, یہ حجت ہے. ایمان اس پہ لانے کے لیے کہا گیا ہے, اسلاف کے اقوال کے اوپر ایمان لانے کو تو نہیں کہا گیا. قرآن کی بات پیش کیجئے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے اسلاف کا مسلک اس کے خلاف ہے, اور جب کہیے کہ صاحب یہ تو قرآن میں یوں ہے تو کہا جائے گا وہ بھی تو قرآن سمجھتے تھے, ہم سے زیادہ بہتر قرآن سمجھتے تھے. قصہ ختم. تو اب یہ بیکار ہو گیا ہمارے لیے. یہ جو اللہ میاں نے خامخواہ قیامت کے لیے اس کو محفوظ رکھا, اس کے بعد ان کے دور تک یہ محفوظ رہتی رہتی, ہمارے لیے تو اب ان کے اقوال سند ہو جائیں گے نا. کہا کہ ہم نے تو نہیں یہ سنا. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده ومن تكون له عاقبۃ الدار, کہنے کہ یہ جو کچھ تم مقابلے میں کہہ رہے ہو کہ ہمارے آبا کے مسلک کے خلاف ہے جو تم پیش کرتے ہو, کہنے لگے کہ بہرحال میں تو خدا کی طرف سے یہ بات لایا ہوں. وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا راستہ لے کے آیا ہے, ہدایت کا راستہ پیش کیا جا رہا ہے. اور پھر اگلی بات یہ کہ دعویٰ اس میں یہ کیا گیا ہے, اور قبل اس کے کہ میں یہ دعویٰ عرض کروں, قانون کی ڈیفینیشن جو پیش میں کروں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے. قانون یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, اسے قانون کہا جاتا ہے. اگر آگ میں انگلی ڈالو گے تو انگلی جل جائے گی, سینکیا کھاؤ گے تو ہلاکت ہو جائے, پانی پیو گے تو پیاس بجھ جائے. اگر یہ چیز ایک ہی دفعہ کسی سے کہی جائے تو وہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ میاں میری چٹھی وہاں چھوڑاؤ گے تو تمہیں ایک روپیہ دے دیا جائے گا بس. اور اگر یہ ہو کہ جب بھی چٹھی چھوڑو ایک روپیہ تمہیں مل جایا کرے گا, یہ قانون ہو جاتا ہے. ڈیفینیشن یہ ہے قانون کی, اف دین آلویز. قوانین فطرت جو ہیں وہ سارے اس ڈیفینیشن پہ پورے ہوتے ہیں, اور انسانوں کی زندگی کے لیے جو قرآن نے قوانین دیے ہیں وہ بھی سب اس ڈیفینیشن کے اوپر چلتے ہیں. اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا. کہا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو تمہارے پاس قوت بھی ہے, شوکت بھی ہے, حشمت بھی ہے, اس کے بل بوٹے کے اوپر تم یہ سب من مانی کر رہے ہو. میرے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ ایک محکوم قوم کا غریب سا انسان تمہارے پاس ہے کیا؟ مہین کہا تھا کمینہ کہیں کا, یہ کچھ بھی تو ٹھیک ہے. یہی کہا کرتے ہیں صاحب قوت اور مدار, لیکن کہا کہ یہ نظر آ جائے گا کہ من تکون لہو عاقبت الدار, آخر الامر کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے معلوم ہو جائے گا. اور کہا کہ اس کے لیے ایک قانون ہے خدا کا, وہ سن لو. یعنی یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی دھاندلی سے میں چھوٹا ٹینکوں کا آسا بن جائے گا اس کے بعد دیکھو کامیابی کس کی ہے. کہا قانون ہے خدا کا, قانون یہ ہے عزیزان من, بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ہو رہی ہے, قانون قیامت تک کے لیے قانون ہوتا ہے. سورج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی مشرق سے طلوع ہوتا تھا, مغرب میں غروب ہوتا تھا, آج بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے. قانون ہے یہ, قانون بتایا یہ جا رہا ہے. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھنا کہ انجام کار کامیابی کس کی ہوتی ہے, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کس بنا پہ کہہ رہا ہوں, اس بنا پر کہ قانون یہ ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون, قانون یہ ہے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی. کیا کریے ہیں قرآن کی, قرآن کے سامنے جا کے یہ ٹھیک ہے. وہ کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ میں غریب کا جلواہ آ گیا ہوں اور یہ باتیں تمہارے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ میری باتیں نہیں ہیں. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ سینگیا کھانے والا جو انجام کار ہلاکت ہوگی, تو یہ غریب کہے, امیر کہے, باہر کا کہے, یہاں کا کہے, اور میں جو کہہ رہا ہوں سینگیا کھانے والے سے کہ مر جاؤ گے, تو یہ میں نہیں کہہ رہا, قانون یہ ہے کہ سینکیا کھانے والا مر جائے. تو میں تو ایک قانون تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے عزیزان من کہ انہ لا یفلح الظالمون, بات ابدی قانون ہے قیامت تک کے لیے, ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی. بڑا صحیح, اگر اس نے بیج ڈالا تھا جاؤ کا, چھ مہینے اس کی پرورش کرتا رہے, گیہوں تو نہیں ان کی اس کے کوشوں اور بالوں میں آ جائیں گے, جو جینے آئے کر لو, اس میں تو جا ہی لگے گا. قانون ہے یہ. تو میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں, تم کہتے جا رہے ہو کہ بہت اچھا گیہوں ہوگا اس دفعہ, اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیکھ لینا آخر الامر جاؤ ہوں گے, تو کہے گا کہ تم یہ پیشین گوئی کر رہے ہو. کہتا نہیں پیشین گوئی نہیں کر رہا, قانون اس کا یہ ہے کہ گیہوں جاب ہو گئے تو جاؤ لگیں گے. قانون یہ ہے, قانون یہ ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون, اور یہ ابدی قانون ہے عزیزان من, ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی. اور یہاں پھر ظلم, یہ بھی ہم اپنے ذہن میں ہمیں نہیں تصور دینا چاہیے کہ ظلم کسے کہتے ہیں. عربوں سے پوچھو, ان کے یہاں ظلم کے معنی ہوتے ہیں جس چیز کا جس مقام پہ ہونا چاہیے اس کا وہاں نہ ہونا, کسی نااہل کا اہلیت کی جگہ پہ ہونا یہ بھی ظلم, کسی اہل کا وہاں نہ ہونا یہ بھی ظلم. کیا بات تھی اس قوم کی, میں کہتا ہوں اس قدر جامع الفاظ یہ لے آئے تھے یہ قوم جو تھی بنا کے. ویسے آپ معنی بیان کرتے چلے جائیے ظلم کے, جتنی بہت سی جزئیات تفصیلات, بات اس کے اندر جامعہ یہی ہوگی کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو, اور جس نظام میں یہ بات ہو جائے, انہوں نے کہا کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ نظام پنپا نہیں کرتا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں فرعون کہ انجام کار تباہی ہے تمہاری, کہ اس کا قانون یہ ہے کہ ظالم کی کھیتی پنپا نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کیا کر رہے تھے, فرعون پیش کیا کر رہے تھے, دعویٰ کیا کر رہے تھے, کیا بات تھی جس سے اس کو اتنی چڑھ آ رہی تھی, اگلے الفاظ اس کے سامنے آ گئے کہ بات کیا ہو رہی تھی. آج کی اصطلاح میں یہ کوئی مذہبی جھگڑا نہیں تھا، مسئلے مسائل کی بات نہیں تھی، یہ تو سوال یہ تھا کہ حق حکومت کس کو حاصل ہے. انبیاء یہ بات کہنے کے لیے آئے. اور اگلی بات فرعون نے، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. اہل دربار کی طرف منہ کر کہا، پہلے یہی لفظ لے لیجئے جو یہاں ہے اور وہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہاں بات ہو کیا رہے تھے. اب یہاں ہے الہ کا لفظ آیا کہ تم جانتے ہو، میرا دعویٰ بھی یہ ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں میرے سوا تو کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. تو نظر آیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اسے کہ تو الہ نہیں ہے، الہ اور ہے. اور اس نے اہل دربار سے کہا کہ تم بھی جانتے ہو، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں تو کوئی اور الہ نہیں ہے. اب ہمارے ہاں الہ کے معنی ہو گئے پرستش کے الہ، اور فرعون کی پرستش تو وہ کرتے ہی نہیں، یہ تو خود سورج دیوتا کی پرستش کرتے ہیں. برا جو ہے وہ ہے یا رات اور سورج دیوتا کو کہتے ہیں، اسی لیے ان کو فرعون کہتے تھے. سورج دیوتا کی پرستش کرتے تھے، یہ تو خود اپنے آپ کو خدا نہیں پرستش نہیں کراتا تھا. تو الہ کے معنی انہوں نے کر دیے کہ جس کی پرستش کی جائے. تو اب اگر یہ بات ہو تو اہل دربار سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہاں تو میری پرستش کرتے ہیں سارے، یہ کہہ رہا کسی اور کی پرستش کرو. تو کیا بات پرستش کی تھی؟ ایک الہ اس کا ترجمہ میں نے عرض کیا عزیزہ نے من، کہ قرآن کی طرف واپس آؤ، تراجم کے ذریعے سے نہیں، تفسیروں کے ذریعے سے نہیں، قرآن کی طرف آؤ، بات ساری صاف ہوتی جاتی ہے. قرآن سے پوچھو کہ الہ کس کو کہتے ہیں. سنیے یہاں اس نے کہا ہے کہ اس مصر میں میرے سوا تو کوئی الہ نہیں ہے. دوسری جگہ کہا ہے کہ اس نے پھر اس کی وضاحت کی 43/51 ونادا فرعون فی قومہ. یہاں تو صرف اہل دربار سے کہا، منادی کرا دی اس نے، ڈنڈورا پٹوا دیا اس نے، ریڈیو پہ اعلان کرا دیا، ٹیلی ویژن کے اوپر دکھا دیا، آج کی اصطلاح میں لگا رہا ہوں نادا، جامع لفظ ہے. سارے ملک کے اندر تو وہ نظر آتا ہے کہ یہ خطرہ کوئی اتنا بڑا تھا کہ اس کو سارے ملک میں اپنے ڈیفنس میں، اپنی مدافعت میں یہ پبلسٹی کرنی پڑی، یہ پروپیگنڈا کرنا پڑا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں. میں وہ الہ کی بات کر رہا ہوں، پبلسٹی پروپیگنڈا کرنا پڑا سارے ملک میں. تو پھر یہ بات تھی نا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو نہیں الہ ہو سکتا، الہ خدا ہے. اس نے سارے ملک میں پروپیگنڈا کیا کہ اس، یہاں تو کہا ہے نا کہ اپنے درباریوں سے کہ میرے سوا تو کوئی الہ یہاں نہیں ہے نا، کیا نہیں ہے؟ سنیے، سارے ملک نے پروپیگنڈا کیا، اے قوم قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا اس مصر کی سرزمین کی ملکیت میری نہیں ہے؟ الہ کے معنی واضح. دیکھا قرآن کس طرح اپنے معنی واضح کر، یہاں الہ کہا تھا کہ میرے سوا الہ نہیں، وہاں یہ بتایا کہ الہ کے معنی کیا ہے. الیس لی ملک مصر، یہ اس مصر کی مملکت، یہ سرزمین، یہ خطہ، اس کی ملکیت ہے، کیا میری ملکیت نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا، یہ پانی کے چشمے، یہ نہریں جن کے اوپر دار و مدار ہے تمہارا کھیتی کا سارا، کیا یہ میری ملکیت نہیں ہے؟ تو اگر میری ملکیت ہے تو پھر تو الہ میں ہوں. اور یہ کہتا ہے مجھے کہ تو یہاں کا الہ نہیں ہے، الہ کوئی اور ہے، یعنی یہ کسی اور کی ملکیت ہے، میری ملکیت ہی نہیں ہے. ہاں، اور یہی بات تو تھی عزیزان من جو مجھ سے اور آپ سے اور قرآن سے ماننے والوں سے کہا تھا، پہلا فکر آ کے کہو لا الہ، ساری دنیا کے الہ سے ان کی نشو، مسائل رزق کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، لا الہ. تو یہ تو نفی ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی کہ انار کی پھیل جائے گی، نہیں، الا اللہ، الہ وہی ہے. عزیزان من، ہے ایمان ہمارا یہ لا الہ پکارنے والوں، لا الہ، الہ کے معنی ہیں صاحب اقتدار، صاحب حکومت، جس کی ملکیت سب ایک لفظ ملکیت میں وہ ساری بات کہا گیا کہ جب یہ زمین میری، یہ پانی میرے، یہ نہریں میری، یہ کھیتیاں میری، سامان رزق میرا، تو یہاں اقتدار کس کا اور ہو سکتا ہے؟ جس کی ملکیت میں روٹی ہے مٹکا. اسی لیے اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلا، اس نے رب کہا تھا اپنے آپ کو، رب کے معنی روٹی دینے والے. روٹی تو تمہیں میں دیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ الہ کوئی اور ہے، یہ زمینیں میری، یہ پانی میرے، یہ کھیتیاں میری، یہ اناج میرا، میں ہوں رب. اسی کا ترجمہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اب بھی دکھایا جاتا ہے وہ جو مغلیہ دور کا اور سارے انداتا، یعنی بادشاہ کو کہتے تھے، راجوں کو کہتے، ان کے لیے لفظ یہ تھا انداتا. ان ہے اصل چیز عزیزان، یہ ہے ترجمہ جو اس نے کر کے بتا دیا. الہ کا یہ کہتا ہے تو الہ نہیں کہو، میرے ملکیت نہیں ہے تمہارا، تمہارا ان میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں، اور جس کے ہاتھ میں ان ہے عزیزان مان الہ وہی ہے. ہمالم تو لکم من الہ، میں تو نہیں جانتا کسی کو بھی اپنی مملکت کے اندر، یہ کسی اور کی ملکیت نہیں، کیا میری ملکیت نہیں ہے؟ سارے ملک میں اس نے پروپیگنڈا کرا دیا. تو نظر آیا کہ یہ وہاں اس بنا پہ بغاوت پھیلا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ یہ باطل میں ہے، یہ شخص جو کہہ رہا ہے فریبکار ہے، یہ ملکیت اس کی ہو نہیں سکتی، ملکیت یہ اس کی ہے جو رب العالمین ہے. اس کی ملکیت کے معنی یہ ہے کہ قبطیوں کو تو ملتا ہے ان، اور یہ ساری بنی اسرائیل جو ہے اس کو معصوم اور محتاج بنا کے اس شخص نے رکھا ہوا، وہ الہ ہوگا جو قبطیوں کا اور بنی اسرائیل دونوں کا الہ ہوگا. تو جب اس کی الوہیت کو یوں ختم کیا جا رہا تھا تو جو آرام سے بیٹھتا وہ سننے لیتا. اس طرح بات یہ ہو رہی تھی، وہ مذہب کا مناظرہ نہیں تھا عزیزان من. تو سوچئے تو صحیح کہ وہ سوٹے کو سانپ بنا کے دکھانے تھے یہ باتیں سامنے آتی. اب وہ آگے بات آتی، دلائل ختم ہو جاتے ہیں، ظالم کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور سچی نہیں ساؤنڈ حساب کے قاعدے سے دلیل و برہان سے اس کو قائل کرتے رہیے کہ نہیں تھا پنجیوی ساؤنڈ، دھاندلی والے کا سچی نہیں ساؤنڈ. دلیل نہیں ہوتی، دھاندلی ہوتی، استبداد ہوتا ہے. اور قرآن نے ایک بات عجیب کہی، کہتا ہے یہ استبداد جو ہے جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ پھر استہزاء پہ اتر آتا ہے، مذاق کرتا ہے، تمسخر کرتا ہے، منہ چڑھاتا ہے. استہزاء سنیندگی کی انتہا ہوتی ہے عزیز عالم. دو ہی باتیں ہوتی ہیں، جب دلیل ختم ہوتی ہے تو یا تو غصہ آتا ہے آدمی، غصے میں بھی دلیل نہیں ہوتی، لیکن اس سے عام پروپیگنڈا نہیں ہو سکتا. غصے میں یہ جو استہزاء ہے نا، مذاق اڑانا اگلے کا، تمسخر اڑا دینا اگلے کا، اس سے پروپیگنڈا بڑا ہوتا ہے. ایک فکر اگر کہہ دیا جائے نا مذاق کا کسی کے خلاف، وہ عام ہو جاتا ہے. یاد رکھیے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، قرآن نے کہا ہے کہ وہ پھر استہزاء پہ اتر آتے ہیں، اور کہا ہے اس نے کہ یہ سمیندگی کی انتہا ہوتی ہے. واقعی یہ بڑی انتہا ہوتی، فرعون کی یہ کیفیت ہو گئی کہ سامنے سے جواب نہیں بن پڑا. کہا گیا فَآخِرْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ الہ جو ہے وہ تو خدا ہی ہو سکتا ہے، دلیل کا جواب دلیل جو نہ دیتا. میں نے کہا ہے نا کہ یہ جتنا نظام ہے ملوکیت کا اور سرمایہ داری کا، یہ مذہبی پیشوائیت کے سر پہ قائم ہوتا ہے. یہاں دیکھیے قرآن ایک بات لفظ سے کہہ جاتا ہے ساری بات. اہل دربار سے تو یہ کہا کہ بتاؤ تم یہ مملکت کس کی ملکیت ہے، اہل دربار سے سیاست تھی نا، ان کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ ضرور آتی ہے. اور ادھر جب تمسخر پہ اترا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے جو اپنے ہاں حامان جو ہے مذہبی پیشوائیت کا سربراہ حامان سے کہہ رہا ہے یامان یہ بہت خدا خدا کی باتیں کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ مرضی آسمان پہ ہے, ذرا بنوا تو صحیح ایک مینارہ سا بنوائیے, ذرا تھوڑا سا پکی اینٹوں کا بنائیے, میں ذرا اس مینارے پہ چڑھ کے دیکھوں تو صحیح, جھانک کے تو دیکھوں جس کو یہ خدا کہتا ہے وہ ہے کہاں, کیوں بھائی اس کا کہاں ہے, جتنا اونچا بنواؤں ہامان سے کہہ رہا ہے. تو گویا یہ جو چیز ہے نا دوسرے کے مذہب کے خلاف یا دعوے کے خلاف مذاق استحضاء, وہ مذہبی پیشوائیت کی زبان سے کرایا جاتا ہے. وسائل رزق کی ملکیت کا سوال تو اپنے سردار اور اہل دربار جو تھے ان کی وساطت سے بات کروائی, کیوں کس کی ہے یہ خطرہ ان کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن یہ جو مذہب کی دنیا کے اندر مذاق اڑانا ہے دوسرے کا, وہ مذہبی پیشوائیت ہی کے تھرو کرایا جا سکتا ہے. اس لیے قرآن نے یہ جہاں بتایا کہ فرعون نے حامان سے کہا کہ حامان ذرا بناؤ تو صحیح ہے, مینارہ سے بنائیے نا, ذرا جھانکو تو صحیح اس کا خدا وہ کیسا ہے. قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ یہ استحضاء کا کہا ہے, کہ استحضاء پہ اتر آتے ہیں نتیجہ واللہ یستہزئ بہم, مذاق اڑا مذاق ان کا اڑتا ہے. کیا ہے وہ جو ان کا وَجَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, یہ مذاق اپنی قوت کے نشے میں یہ کرتے ہیں, اور نشے کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ اترنے لگے تو وہ اور پی لیتا ہے, وہ اور چڑھتا ہے, وہ اور پیتا ہے, وہ اور چڑھتا ہے, حتیٰ کہ وہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے. یہ یوں کرتے ہیں, ہم ان نشے بازوں کے نشے کی یہ درگت بنایا کرتے ہیں. یَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, مدوں بڑھاتے چلے جاتے ہیں, آج ایک پیک پینے سے نشہ ہوا نا کل ایک سے نہیں ہوتا, پھر دو پینے پڑتے ہیں, کہتے ٹھیک ہے نشے کی حالت میں یہ مذاق کرتا ہے نا, نشے والا تو بہت مذاق کرتا ہے, نشہ کا شراب کا ہو حکومت کا ہو مذاق کرتا ہے, کہتے ٹھیک ہے کیا باتیں قرآن کیا جاتا ہے, نشے کی تو کیفیت یہ ہے, یہ مدو ہوں اور پینا پڑتا ہے اور پیتا ہے, پھر ہوتا کیا ہے کہ طغیان ہی, یہ جو طغیان کے معنی اثر پہ بڑھتے چلے جانا مدہوشی کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے, یا مہون کے ساتھ بڑھتے چلے جانا اس طرح سے کہ راستہ گم ہوا ہوا ہو اور بڑھتا چلا جاتا ہے, اور کوئی بات نہیں اس کے ابتدا کر لینے کی, بس تک بڑا ہوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بَغَيْرِ الْحَقِّ, کہا یہ سارا کچھ جو کیا کر رہا تھا استکبار غرور تکبر کا خطان ہے عزیزان, بات تو اتنی تھی کہنے کی کہ تکبر استکبار تھا, استکبار کی بریائی قوت حاصل کرنا غلبہ حاصل کرنا, تو گویا یہ چیز جو ہے یہ بجائے خیش غلط چیز ہے, قابل ملامت ہے, کیا قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے استکبار جو ہے؟ ہمارے ہاں تو تکبر کا لفظ بولا جاتا ہے نا, اور تکبر عزازی اللہ خال کر, تکبر کے معنی یہ ہے شیطان کی بات ہے, تکبر خود ہی خدا دا جائے تکبر کے معنی نا, تو تکبر کو بڑی بری چیز بولی جاتی ہے, وہیں سے استکبار ہے, اور یہ جو تکبر کو اتنا برا کہنے والے ہیں ان سے کہو کہ خدا کی ایک صفت ہے ہوا المتکبر, تو اگر یہ اتنی ہی بری چیز ہے تو معاذ اللہ یہ خدا اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو متکبر ہے, اگر یہ ابلیس ہی کی چیز ہے تکبر تو یہ تو خدا اپنے متعلق کہہ رہا ہے, یہ کیا چیز ہے, تکبر نہیں ہے کبریائی ہے, یہ غلبہ قوت, یہ جو نظام خداوندی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس کے نظام کو غلبہ حاصل ہے, وہ غلبہ ہی تو ہے جسے آپ کو قوت کہتے ہیں, قانون کو نافذ کرنا کہتے ہیں, قانون کی حکومت کہتے ہیں, اسی کا نام ہے کبریائی جسے کہا جاتا ہے. خدا متکبر کے معنی یہ ہے کہ غلبہ اور حکمرانی جو ہے وہ صرف خدا کے قانون کی ہو سکتی ہے, اسی کے قانون کی ہے کائنات کے اندر, اور کائنات جو انسانوں کی کائنات ہے تو اس میں تو یہ نظام انسانوں کے ہاتھوں عمل میں بھی آئے گا قائم میں بھی رہے گا, اس اعتبار سے یہ کبریائی جو خداوندی ہے انسانوں کے ہاتھوں سے مغلط ہوتی ہے. دیکھیے ایک لفظ کیا بات کیا گیا قرآن, اس تک بڑا کے معنی تو ہو گیا کہ اس نے
تکبر اختیار، غلوب اختیار کی، علوب اختیار کی، غلبہ اختیار کی، قوت اختیار کی، تو کیا بری بات نہیں ہے؟ استکبرا ہوا و جنود اسے لڑ بغیر الحق، حق کے لیے غلبہ اختیار کرنا عین صفت خداوندی ہے، بغیر الحق کرنا جو ہے یہ زنانیت ہے۔ استکبار، قوت و غلبہ بجائے خیش، یہ کوئی حرام چیز یا ناجائز یا مذمت والی چیز نہیں ہے۔ بجائے خیش تو قوت، دولت، استکبار کچھ بھی نہ، یہ جائز ہوتے ہیں نہ ناجائز، نہ حلال ہوتے ہیں نہ یہ حرام، یہ تو تلوار ہوتی ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ اس کو حلال اور حرام بناتا ہے۔ تلوار قوت جو ہے وہ قابل مذمت یا قابل تعریف چیز نہیں ہے۔ تلوار اگر مظلوم کے سینے میں گھونپ دی جائے تو اس کا استعمال حرام ہے، اگر ظالم کا ہاتھ کاٹ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ نہ صرف جائز ہو گیا بلکہ عین فرض ہو گیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے، وانزلنا معہم الحدید، اس کے ساتھ شمشیر خارا شگاف بھی بھیجی۔ اگر یہ انبیاء کے ہاتھ کے اندر ہے تو خدا کی صفت سے متکبر کی نمود کے لیے ہے، فرعون کے ہاتھ میں ہے تو ابلیس والا تکبر۔ استکبار بغیر الحق، کہتا ہے یہ استکبار کیوں انسان کو پاگل کر دیتا ہے، بات سمجھ میں نہیں اس کی کیوں آتی، وہ اس لیے کہ وظنوا انہم الینا لا یرجعون، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون بھول سکتا ہے، مجھ پہ کون گرفت کر سکتا ہے، کہتا وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو نظر تو نہیں آتا لیکن اس کا ہر قدم ہمارے قانون کی طرف اٹھتا چلا آ رہا ہے، یہ ٹریپ رکھا ہوا ہے آگے، اسے یہ نظر نہیں آتا، بھول جاتا ہے۔ یہ جو نا الینا لا یرجعون، ہمارے یہاں ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو ہر موت کی وجہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ خدا کی طرف جانا، یعنی مرنے کے بعد خدا کی طرف جانا، خدا لمبیاں کہیں ہے، مرنے کے بعد اس کی طرف آدمی جاتا ہے، بات وہ لمبی ہو جائے گی یا میں عرض کروں، اس کے معنی ہوتے ہیں خدا کے قانون مقاصد کی طرف قدم اٹھتا ہے انسان، ہر قدم اس کی طرف اٹھتا ہے، اپنی دانش میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی گرفت کرنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں، مواخذہ کرنے والا نہیں، یہ مفروع ہوتا ہے مجرم جسے کہتے ہیں، اور مطمئن ہوتا ہے کہ کوئی پولیس والا مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں یہ یہی سمجھتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس ناواقفیت میں اس کا ہر قدم تھانے کی طرف اٹھ رہا ہے، رات بھر اس وہم میں مبتلا چلا جا رہا ہے، چلا جائے گا کہ میں پولیس کی دستگیر سے بہت دور ہوں، اس کو پتا نہیں کہ نشے کی حالت میں تو اس کا ہر قدم تھانے کی طرف اٹھ رہا ہے۔ نشہ، اب دیکھا کہ اس جو قوت کا نشہ اس نے بتایا کیا ہے، واقع شرابی کو کہاں ہو یہ ہوتا ہے، فاخذ نہ ہو وہ جنوب ہوں، دیکھیے الینا لا یرجعون کا کس طرح سے خود ہی اس کا صحیح مطلب جو ہے بیان کر دی۔ اب یہ جو ہمارے یہاں معنی لیے جاتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد انسان وہاں خدا کی طرف جائے گا، وہاں باز پرش ہوگی، یہ سب ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے، لیکن یہ مرنے کے بعد ہی کی بات نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ بھول گئے کہ ہمارا ہر قدم تو اس کے قانون مقاصد کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ بڑھتے چلے جا رہے تھے اور آگے جب گئے ہیں تو سمندر میں غرق ہو گئے، تو وہ خود ہی بڑھ رہے تھے ہلاکت کی طرف۔ تو یہ یہیں کی بات ہے نا، مرنے کے بعد والی قیامت کی بات تو نہیں، یہیں کی قیامت جو ہے اس کی بات ہو، خود بتایا قرآن نے اگلی آیت میں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں صاحب ہم پہ کس کی گرفت ہو رہی ہے، ہر ظالم یہی سمجھتا ہے، ہر متکبر صاحب قوت نشے میں مدہوش یہ سمجھتا ہے مجھے کون بس، لیکن وہ کس پتہ نہیں ہے کہ شرابی کا ہر قدم نادانستہ آنے کی طرف اٹھ رہا ہے۔ الینا راجعون جو کہا یا الینا لا یرجعون جو کہا، اس کے آگے ہی فاخذنا ہو، ہم نے پکڑا اس کو، وہ کہتا تھا کوئی پکڑنے والا نہیں، ہم نے پکڑا اس کو، ہاں جنودا ہو اس کے لشکر کو بھی۔ عجیب بات ہے، قرآن نے ایک تو فرعون کا لشکر بتایا ہے، قرآن نے ایک حامان کا لشکر بتایا ہے، اور کہا ہے کہ یہ چٹے کپڑے ڈھونڈے وردی نہیں پائی ہوئی ہوتی ہے، ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਫੇਦ ਕਪੜੇ ਕੁਰਾਨ ਜਹਾਂ ਫਿਰਾਉਨ ਕੇ ਜਨੂਦ ਕਹਤਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਹਾਮਾਨ ਕੇ ਜਨੂਦ ਕਹਤਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਬਤਾਤਾ ਹੈ। ਨਬਜ਼ਨਾਹੁਮ ਫਿਲ ਯਮ, ਕਹਾ ਥਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਹੁ ਲਾ ਯਫਲਹੁ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੀ ਖੇਤੀ ਪਨਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਾ ਫਨਜ਼ੁਰ ਕੈਸਾ ਕਾਨਾ ਆਕਿਬਤੁ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਅੰਜਾਮ ਹੁਆ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਾ, ਦੇਖਾ ਹਮਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਤਾਕੀਦ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇ ਸਮਝਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੁਝ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਯੋਗ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਸਯਾਦ ਰਾ ਗੋਇਦ ਬਗੀਰ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪਰਿੰਦਾ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਲ ਚਲਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਮੁਝਕੋ ਇਸਕਾ ਪਾਉ, ਹਰ ਕਦਮ ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਉੱਠ ਰਹਾ ਥਾ, ਅਖਜ਼ਨਾ ਹੂੰ ਹਮਨੇ ਉਸਕੋ ਪਕੜਾ, ਜੋ ਕਹਤਾ ਥਾ ਕੋਈ ਪਕੜਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸਕਾ ਅੰਜਾਮ ਹੁਆ ਔਰ ਹਮੇ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਫਨਜ਼ੁਰ ਕੈਸਾ ਕਾਨਾ ਆਕਿਬਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਮੇ ਯੇ ਬਤਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕਾਨਾ ਆਕਿਬਤ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਕਾਵਾ ਜਾਲ ਨਾ ਹੁਮ ਆਇਮਾ ਸੇ ਯਦਹੁਨਾ ਇਲਾ ਨਾਰ, ਤਬਾਹ ਹੁਏ ਮਕਾਮ ਉਨਕਾ ਕਿਆ, ਕਹਤਾ ਜਹੰਨਮ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਣੇ ਵਾਲੋ ਕੇ ਯੇ ਲੀਡਰ ਬਨੇ, ਆਇਮਾ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਸੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਹਨਮ ਕੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਲੀਡਰ ਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੋਤੀ, ਜਹਨਮ ਕੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਣੇ ਵਾਲੋ ਕੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਔਰ ਯੇ ਤੋ ਆਜ ਕੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਯੌਮ ਅਲ ਕਿਆਮਤ ਲਾ ਯੁਮ ਸਰੂਨ, ਕਿਆਮਤ ਥਾ ਯਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂ ਵਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਬ ਗ੍ਰਿਫਤ ਇਨਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇਨਕਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥਾਣੇ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਤਬ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੁਵਤ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਮੇਂ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਬ ਵੋ ਕੁਵਤ ਛਿਨਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨੇਕ ਸਲੂਕ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੋ ਉਸਕਾ ਤੋ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਮੇਂ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੁਵਤ ਕੋ ਨਸ਼ੇ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਂ ਬੜਤਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੋ, ਕਹਤਾ ਜਬ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਕਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس طرح سے جب ظالم کی گرفت ہوتی ہے اسی دنیا کے اندر، آپ دیکھیے فی هذه الدنیا لکھا لعنت ان کا پیچھا کر، یہ لعنت ہمارے ہاں تو کوئی گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اور پھر یہ چیز جو تھی مرزا صاحب جو تھا وہ ساری دنیا کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسے کہا کہ تم گالیاں دیتے ہو، کہنے لگا میں گالیاں دیتا ہوں تو کون سی بات کرتا ہوں، خدا تو گالیاں دیتا ہے ہر ایک کو، کہتا ہے لعنت اللہ ਨਾਨਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆਖੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਵੀ ਇਤਬਾਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਚੁਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਓ ਕੇ ਇਹੋ ਤਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਅਜ਼ੀਆ ਨੇ ਮਾਨ ਲਾਨਾ ਕੇ ਮਾਨੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮਾਰੂਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਆਫ ਆਲ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੀ ਜਬ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਤਮਾਮ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰੀਆਂ ਸੇ ਮਾਰੂਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, اور یہ چیز اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے، فی هذه الدنیا، اسی دنیاوی زندگی میں اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ محرومیاں جو ہیں وہ اس کا پیچھا کر رہی ہیں، کہاں یہ تھا کہ یہ لیڈر تھا تو 30-30 میل لمبے جلوس نکلتے تھے، پیچھے زندہ باد کی آوازیں آتی تھی، کیا کچھ کے بھول نشاور ہوتے تھے، کہا آؤ آج اس کا جلوس یہ بھی دیکھ، امام ہے ان کا جو جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں، پیچھے جو آ رہا ہے کیا آ رہا ہے، زندہ باد آ رہا ہے، ہر قسم کی محرومیاں چلی جا رہی ہے، کیا نقشہ ہے اس کا، ہی هذه الدنیا لعنۃ ویوم القیامۃ ہم من المقبوحین، اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی جس کی یہاں کی زندگی یہ ہے وہاں کی زندگی بھی اس کی اس کے بعد یہی ہوگی، یہ جلوس چلتا چلتا سیدھا جہنم کی طرف جانا ہے، یہاں نہیں تو ذرا آگے پل کے پار سے ہی وہاں چلا جائے گا، یہ جانا تو جہنم ہی، ہاں اور اس انجام کے بعد سے ایک فکرے میں یہ کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، موسیٰ کو ضابطہ ایک قوانین دیا گیا، بات ساری ہوگی کہ سب کچھ الکتاب کی روح سے ہو، کہا پہلی نسلوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا چلا آ رہا، پہلی قوموں کے ساتھ بھی یہ ہوتا چلا آ رہا، نبی آتا کتاب دیتا اس کے خلاف ورزی کا تھی انجام یہ ہوتا، ہر جگہ ظالم کا انجام یہی ہے جو ہم نے یہاں بتایا ہے، یہی ہوتا چلا آ رہا تھا، اور یہ الکتاب کی روح سے ہوتا چلا آ رہا ہے، قانون کی روح سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد عزیزان من سنیے، اب تخاطب ہوتا ہے ہم سے، آپ سے، نو انسانی سے، بصائر للناس، آنکھیں کھول دینے والی بصائر للناس، قیامت تک کے لیے نو انسانی کے لیے بس۔ ہمارا قانون ظالم کی کھیتی پلپ نہیں، تاریخی شہادتیں دیکھ لیجئے گا نہیں، بصائر للناس، تمام نو انسانی کے لیے آنکھیں کھول دینے والے واقعہ، ٹھیک ہے؟ بصائر تو میں للناس قرآن عزیزان من سنیے، اگر فکرے اور جھوم جائیے، تمام نو انسانی کے لیے ہم نے کھول کے باتیں بتا دی، آنکھیں کھولو، روشنی آ گئی سورج کی، یہ تو تمام نو انسانی کے لیے، وہدن و رحمتن لعلہم یتذکرون، آنکھیں کھولنے کی بات، واضح راستہ، سامان نشو و نما، رحمت جو ہے یہ سارا کچھ اس لیے کہ ان قوانین کو یہ لوگ سامنے رکھیں اپنے اور اس کے مطابق زندگی، اس لیے ہم نے یہ کہانی بیان کی، اور آگے پھر یہ چیز آتی ہے رسول اللہ کی طرف، وما کنت بجانب الغربی، پھر رسول تم اس وقت تور کی چوٹی کے پیچھے تو نہیں کھڑے تھے، یہ ساری باتیں دیکھ رہے تھے، ہم نے تمہیں غریبی کے لیے بتائی، اس لیے ہے کہ نو انسانی کے لیے بصائر بن، خدان بن جائے، رحمت بن جائے ان کے لیے، اس لیے یہ واقعات دیے گئے، یہ قرآن کی تلاوت ناظرہ ثواب کے لیے نہیں ہے، بصائر ہے، خدان ہے، رحمت ہے نو انسانیت کے لیے۔ ہم سورہ القصص کی آیت 43 تک آ گئے عزیزان من، 44 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم۔